سیرتِ نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرتِ نبوی قرآن سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے, اور ہمارا موضوع چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہو یا لڑکپن, جوانی ہو یا اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کے تمام دورانیہ, یہ تمام کا تمام بڑا پاکیزہ, بڑا خوبصورت, بڑا ایمان افروز اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے سے ہمیں پیار ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ ان کے بچپن کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان عصمت میں, یعنی عصمت عطا فرما کر اس میں رکھتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے, اور بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ انہیں شعور, انہیں معرفت اور انہیں بہت سا علم عطا فرماتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اس تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق قرآن مجید کی چند آیات پیش کی تھی. اسی سے متعلق ایک اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ مذکور ہے, اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا, ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا, لوگ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے. بچے نے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے, اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں, اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں, اور اللہ نے مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلام ہے جو آپ نے اس عمر میں فرمایا جب آپ ابھی والدہ کی گود میں تھے, چھوٹے سے بچے تھے. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے جو ہر ایک کی شان کے مطابق اس کے واقعات ظہور پذیر ہوئے یا اس کے ساتھ جو معاملات پیش آئے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں تھے, اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم میں تھے. اسی لیے جب آپ پیدا ہوئے اور آپ کے والد گرامی اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسباب زندگی فراہم کیے, جسے قرآن مجید میں بیان فرمایا تھا, الم یجد کا یتیماً فآوا. کیا اللہ نے, آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہ پایا تو ٹھکانہ دیا, تو جگہ دی. اب اسے اگلا مرحلہ, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی زمانہ مبارکہ کو جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے, جس میں بچپن بھی ہے, لڑکپن بھی ہے, جوانی بھی ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کیسی حفاظت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, ترجمہ کنزُ الْعِرْفَان, اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اسباب معیشت نہ تھے، تو یوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں غنا عطا فرمایا اور آپ کو اسباب معیشت عطا فرمائے۔ چنانچہ پہلے آپ کے دادا عبد المطلب، اس کے بعد ابو طالب، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجارت کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کے ذریعے آپ کو غنا ملا۔ تو ایک تو یہ ظاہری اعتبار ہی سے جو غنا ہے اسی کی بات ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے اس کا، اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت عطا فرما کر غنی کر دیا، یعنی ظاہری اسباب سے دور پایا تو قناعت کی دولت عطا فرما کر دل کا غنی کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حقیقی غنی وہ ہے جو دل کا غنی، ورنہ بے شمار مال و اسباب کے باوجود لوگ دل کے محتاج، فقیر اور مسکین ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر وہ غنا پیدا ہی نہیں ہوتا کہ جو سارے اسباب کا اصل مقصود ہے کہ دل جو ہے وہ سکون میں رہے، دل رب کی رضا پہ راضی رہے، دل قناعت پسند رہے، دل اپنے موجود پر خوش رہے، یہ کیفیت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قناعت کی دولت عطا فرما کر غنی کر دیا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں سے ایک اور بڑا اہم واقعہ جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے اور مفسرین نے، محدثین نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اطہر کھولا جانا، یعنی کہ سینہ اطہر کو باقاعدہ چیر کر کھولا جانا اور پھر اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا گیا۔ پہلے میں حدیث مبارک بیان کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے بعد اس کے متعلقہ جو قرآن کی آیت ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ بچپن کا یہ واقعہ جسے شق صدر کہتے ہیں اور اسی کو شرح صدر بھی کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں اپنے جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، زمین پر لٹایا، سینہ مبارک کو کھولا، اس میں سے دل کو نکالا، اس میں سے دل کو نکالا، اور اس میں ایک لوتھڑا تھا، اس کے بارے میں جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہ آپ میں شیطان کا حصہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آگے متصل بیان کرتا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے سونے کے تشت میں، یعنی سونے کے تھال میں رکھ کر دھویا، پھر دوبارہ جوڑ کر دل کو اپنی جگہ رکھا اور سینہ مبارک کو جوڑ دیا۔ جیسے ایک پراپر آپریشن کیا جاتا ہے، ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، سرجری ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ کیفیت تقریباً اسی کے ساتھ ملتی جلتی۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو جو بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کے لیے تو یوں کہہ لیں کہ ان کی زندگی کا یہ سب سے خوفناک قسم کا ایک واقعہ ہو گیا۔ وہ سب دوڑے اور جا کر حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے کہ قد قتل محمد، کہ محمد کو قتل کر دیا گیا، کہ ان کو تو یوں کر کے بالکل جو ہے ان کا تو سینہ ہی جو ہے وہ چیر دیا گیا، اس کا دل نکال دیا گیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھاگ کر وہاں پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اس کے نشانات کو خود دیکھا تھا۔ یہ مسلم شریف کتاب الایمان اور باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اچھا، ایک اور روایت اسی حوالے سے بیان کر دوں، صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے، حضرت ابو حاتم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ بچے تھے اور دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور آپ کے دل سے ایک لوتھڑا نکالا گیا۔ پھر آگے بھی حدیث ہے، اس کو میں اگلے حصے میں بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو الفاظ ہیں، یہ جو تھے نا کہ یہ آپ میں شیطان کا حصہ ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ اصل یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جتنے اعضاء ہیں، ان اعضاء کے مجموعے کو پیدا فرما کر ایک کامل انسان بنایا۔ اب انسان کو بحیثیت انسان اور بحیثیت بشر کے اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ شیطان جو ہے جیسے جنات کے اندر تصرف کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح انسانوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو انسانوں کے اندر ایک ایسا جز ہے جو اس کی بشریت کا، اس کے انسان ہونے کا تقاضا ہے تاکہ بدن کامل ہو، لیکن اسی میں وہ چیز ہے کہ جو شیطان کے وساوس کو قبول کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کی تکمیل کے لیے، کہ آپ ایک کامل وجود ہیں، اس تکمیل کے لیے آپ کی جو بشریت تھی وہ کامل تھی، اس کمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو پیدا کیا، لیکن پھر شیطان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے اس کو نکال بھی دیا۔ تو یوں پیدا کرنا یہ بھی بوجہ کمال تھا، اور اس کا نکالا جانا یہ بھی بوجہ کمال تھا، اور یوں انسان کے وجود میں کسی شے کا ہونا پھر اس کا نکال دیا جانا، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ وجہ کمال بنتی ہیں۔ جس کے لیے صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سر کے بال ہیں، ہمارے ناخن ہیں، یہ بڑھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم زندہ ہیں، کیونکہ مردے کے بال نہیں بڑھتے۔ تو یہ بڑھتے ہیں، یہ ہماری زندگی کی علامت، لیکن اس کو کاٹا بھی جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے نظافت کے لیے، صفائی کے لیے، اور ایک شیپ دینے کے لیے۔ تو اس کا ہونا بھی تقاضائے بشریت ہے، اور اس کا کاٹا جانا بھی تقاضائے نفاست۔ تو ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں وہ حصہ پیدا کیا گیا تاکہ جو بشر کامل ہے، جو انسان کامل ہے، اس کا وجود کامل ہو، اور پھر اس میں سے اس کو نکال دیا گیا تاکہ اب وہ جو دوسرے اعتبار سے کمال ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے۔ اور یہ جو سینے کا کھولا جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورہ الم نشرح میں اس کو بیان کیا، فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ اے حبیب، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہ دیا؟ یہ جو شرح صدر ہے یہ ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، اور مفسرین نے دونوں کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جو شرح صدر ہے، جو شق صدر کی صورت میں ہے، یعنی کہ شرح صدر ظاہری، اس کی ایک صورت وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن میں پیش آئی۔ اور ویسے جو ہے جو روایات ہیں ان کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینہ مبارک کو کھولا گیا، جو قلب اطہر میں مختلف، یعنی دل مبارک میں جو انوار اور حکمتیں اور جو روحانیت اور جو اس میں اللہ کی طرف سے خاص چیزیں ڈالی گئیں، اس کا وقوع چار مرتبہ ہوا ہے۔ ایک تو یہ واقعہ جو بچپن کا ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آپ نے عمر گزاری ہے، یہ اسی میں یہ واقعہ ہوا۔ دوسری مرتبہ یہ واقعہ ہوا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ تیسری مرتبہ یہی شق صدر کا واقعہ ہوا جب غار حرا میں وحی نازل ہونے لگی اسے پہلے۔ اور چوتھی مرتبہ شق صدر کا یہ واقعہ ہوا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے معراج پر تشریف لے جانے لگے۔ ان چاروں کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی بڑی خوبصورت وجوہات بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا، اس کی حکمت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور ان خیالات سے محفوظ رہیں جن میں مبتلا ہو کر دوسرے بچے کھیل کود اور شرارتوں میں پڑتے ہیں۔ کہ اس عمر کے اندر جو بچے ہیں وہ جو ہے وہ کھیل کود میں اور شرارتوں میں اس طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے وہ تقاضا ہی نکال دیا، وہ داعیہ ہی نکال دیا کہ جو کسی جو ہے وہ نامناسب امر کی طرف لے جانے والا۔ تو یہ جو بچپن کی عمر میں جو شق صدر ہوا، یہ اس کی حکمت۔ دوسری بار جو شق صدر ہوا، یہ ہوا 10 سال کی عمر میں، جس کے بعد پھر جو ہے وہ لڑکپن جو ہے وہ اپنے عروج کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، جوانی کی ابتدا ہونے لگتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ تو اس وقت جو شق صدر ہوا وہ اس لیے تاکہ جو جوانی کی عمر شروع ہونے پر جو انسان کے اندر اس کی جو بدنی قوت ہے، اس کی وجہ سے وہ تقاضے پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کو غلطی کی طرف لے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا انتظام فرما دیا اور آپ کو شروع ہی سے محفوظ و معصوم رکھا۔ تیسری مرتبہ یہ شک صدر کب ہوا؟ یہ ہوا غار حرا میں نزول وحی سے پہلے۔ وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ ہمیشہ سے ہیں، تب سے ہیں، جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ لیکن جو اللہ کا کلام آپ پر 40 سال کی عمر میں نازل ہوا اور ابھی ہونا تھا، اور وہ خدا کا کلام، وہ اللہ کی صفت کا اظہار، اور وہ جو پہاڑوں کو پاش پاش کر دینے والا کلام آپ کے قلب پہ نازل ہونا تھا اور جس کو عظیم فرشتے نے لے کے آنا تھا، تو وہ جو ہیبت ہے، وہ جو عظمت ہے، اور وہ جو اس کا ثقل اور بوجھ ہے، جو قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم آپ پہ ایک بھاری قولن ثقیلا آپ پہ نازل فرمائیں گے، تو اس کے نزول سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ روحانیت، وہ قوت اور وہ برداشت ڈالی گئی جس کے ذریعے آپ نے وحی کے بوجھ کو برداشت کیا۔ تو یہ جو تیسری مرتبہ نزول وحی سے پہلے شک صدر ہوا، اس کی حکمت یہ ہے۔ چوتھی مرتبہ یہ سینہ مبارک جو ہے وہ جو چاک کیا گیا وہ تھا معراج سے پہلے، اور اس کی حکمت بڑی واضح ہے کہ واقعہ معراج ایک اتنا عظیم واقعہ ہونے جا رہا تھا کہ جس کی مثل واقعہ اس سے پہلے کبھی کائنات میں وقوع پذیر نہیں ہوا، کہ ایک لباس بشریت میں آنے والا یا جو اس سے پہلے اور بعد میں جو بشر گزرے اور آئیں گے، کہ وہ اتنے بڑے واقعات کو وہ اس انداز کے اندر مشاہدہ کریں کہ اتنی قلیل مدت میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بھی جائیں، وہ اس دوران بیسیوں مشاہدات بھی کریں، وہ جنت میں داخل بھی ہوں، وہ دوزخ کو دیکھیں بھی، وہ جنت کے محلات اور نعمتوں کو دیکھیں، دوسری طرف دوزخ کے عذابات اور عذاب میں مبتلا لوگوں کی حالت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کریں، پھر اس کے بعد آسمانوں پہ جائیں اور آسمانوں، ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق اور وہاں کے فرشتے اور وہاں کے انبیاء، جو زمین والے انبیاء وہاں پر جلوہ فرماتے، ان کو دیکھیں، ان سے ملاقات کریں، پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا وہاں پر تشریف لے جائیں جہاں پر مخلوق کی، نیچے والی مخلوق کی انتہا ہو جاتی، پھر اس سے بھی اوپر تشریف لے جائیں، عرش پر جلوہ گر ہوں اور رب کا دیدار کرے اپنے سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں، اور یہ دیدار جو ہے یہ ایسا ہو کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ ٹیڑی ہوئی اور نہ حد سے بڑی۔ تو یہ جو اتنا بڑا ایک واقعہ اور یہ اتنی ایک عظیم شے نے وقوع پذیر ہونا تھا، تو اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ نے وہ قوت، وہ مضبوطی، وہ روحانیت، وہ نورانیت عطا فرمائی کہ آپ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکیں۔ تو یہ شرح صدر اور یہ شق صدر کی صورتیں ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بچپن کا ایک واقعہ تھا، میں نے تو 4 واقعات بیان کر دیے، اس میں بچپن اور جوانی کی ابتدا 10 سال کی عمر کا، یہ دونوں واقعات بھی اس کے اندر آ گئے۔ اچھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کے ذریعے، یعنی بچپن ہی سے آپ کے قلب اطہر کے جو وہ تقاضے وصول کرنے والی شہ اسے نکال دیا، تو اب اس کے بعد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ جو باب ہے، جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، وہ بھی سارے کا سارا ایسا ہے کہ جس میں کسی قسم کی غفلت اور معصیت نظر نہیں آتی۔ وہ پورا زمانہ اور وہ پورا دور بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی اور زندگی کی پاکیزگی ہی پر مبنی ہے۔ اس کے کتنے ہی واقعات یا کتنی ہی صورتیں ہیں، چند ایک کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ زمانہ تھا، بچپن کا زمانہ تھا، لڑکپن کا زمانہ تھا، جوانی کا زمانہ تھا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ، اس کا نام کیا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں اس کا نام تھا زمانہ جاہلیت۔ اب زمانہ جاہلیت کے اندر دو چیزیں بڑی کامن تھیں، یعنی اور بھی ہیں لیکن ابھی میں یہاں پر دو کا بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، بت پرستی بتوں کی پوجا، بتوں کی پوجا اس حال کو پہنچی ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ جو مرکز توحید تھا وہ بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا، اس کے ارد گرد بت تھے، صفا اور مروہ دونوں جگہ پر بت نصب تھے اور توحید کی جگہ پہ شرک ہوتا تھا، تو بت پرستی جو ہے یہ اس زمانے میں عام تھی۔ دوسری طرف شراب نوشی، شراب پینا ان کے لیے عام تھا اور ان کو نہ کوئی منع کرنے والا، نہ اس کی کوئی برائی بیان کرنے والا، اور نہ اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ دوسرے انداز میں کلام کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ اعلان نبوت سے پہلے کا حصہ اس معاشرے میں گزرا، لیکن آپ نے نہ کبھی کسی بت کو پسند کیا، نہ اس کی طرف مائل ہوئے، نہ اس کی عبادت کی، نہ اس کو سجدہ کیا۔ چنانچہ الخصائص الکبریٰ اور اسیرت الحلبیہ کی روایت ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا، یعنی جو زمانہ جاہلیہ تھا لوگوں کا، کیا اس میں جبکہ ہر طرف یہ بت ہی بت تھے، تو کیا آپ نے کبھی ایسا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی شراب کو اختیار کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اور پھر اگلی بات جو فرمائی، فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں، میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو کفر سمجھتا تھا، اگرچہ مجھے اس وقت کتاب کی عطا نہ کی گئی تھی، اگرچہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن میں ہمیشہ ہی سے یہ بت پرستی کو اور یہ شراب نوشی کو ہمیشہ معیوب، برا اور قابل مذمت ہی سمجھتا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ اس زمانے، اچھا ایک اور روایت جو ہے وہ سن لیں، اس کے بعد پھر اس میں کچھ کلام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ اصاف نامی بت کی طرف گئے، یہ خانہ کعبہ کے پاس تھا، اصاف نامی بت، اس کی طرف گئے۔ نظر اٹھا کر تھوڑی دیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے اور پھر واپس آ گئے۔ چچا زاد بھائیوں نے آپ سے کہا آپ کو کیا ہوا، آپ واپس آ رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ نے جا کے بت کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا، کوئی تعظیم نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، آپ واپس آ گئے، یہ کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بت کے پاس ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ زمانہ کون سا ہے کہ جہاں پر خاندان کے لوگ اور کنبہ قبیلہ اور اہل علاقہ اور اہل شہر یہ بت پرستی میں مبتلا ہیں، سوائے چند ایک مستثنیات کے، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ مجھے اسے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حفاظت و عصمت کی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی آپ کو عطا فرما کے رکھی تھی۔ تو یہ تھا بت پرستی اور شراب کے حوالے سے۔ اچھا اب اس کے بعد دوسری بات، ایک دوسری بات جو اس زمانے میں بڑی عام تھی وہ تھی جھوٹے قصے کہانیاں۔ ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں، یا اس کا انداز تبدیل ہو گیا کہ ٹی وی کے ڈرامے یہ جو ہر رات کو چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ وہی قصے کہانیاں کہ رات کو فارغ ہے، کام کوئی نہیں ہے، ڈرامے دیکھتے رہو۔ پہلے زمانے میں چونکہ یہ ٹی وی اور اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت قصہ گو لوگ ہوتے تھے، لوگ رات کے وقت کسی قصہ گو کے پاس جمع ہوتے، وہ لمبے چوڑے جھوٹے سیدھے الٹے وہ قصے سناتا اور لوگ اپنا وقت پاس کرتے، قصوں میں انجوائے کرتے، اور وہ اس غفلت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تو یہ قصہ گو، یہ باقاعدہ ایک یعنی کہہ لیں کہ ایک صنف ہوتی تھی لوگوں کی کہ جن کے پاس لوگ جایا کرتے تھے۔ اچھا پھر اسی طرح تھوڑے بہت یوں کہہ لیں کہ ناچ گانے کی مجلس محفل یہ بھی ہوتی تھی، یعنی کسی جگہ تو قصے چل رہے اور کسی جگہ پر جائے وہ ناچ گانے کی مجلس چل رہے، اور یہ وہاں کا معمول تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ کبھی کبھار ہو رہا ہے، یہ وہاں کے روزمرہ کے معمول میں شامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی گزاری، اور 40 سال کی زندگی میں آپ ہمیشہ ان چیزوں سے مجتنب رہے۔ اب ان مجالس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ کا معاملہ کیا تھا، یعنی ان کی طرف متوجہ ہونے کا، حدیث سنیے۔ صحیح ابن حبان میں یہ روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ کے سوا جاہلیت کے اعمال میں سے کسی بھی عمل کی طرف توجہ نہیں کی، اور دونوں بار اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ یعنی 40 سال کی زندگی میں جس میں آپ 5-7 سال تو وہ نکال لے کے جس میں چلے عمومی طور پہ اس طرف متوجہ نہیں ہوا جاتا، بقیہ جو ساری زندگی ہے اس میں آپ نے ان اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائی جو ان کے روزمرہ کے معمولات میں شامل تھا، اور جو 2 مرتبہ توجہ فرمائی وہ بھی کسی امر جائز کے لیے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ان مجالس سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ دور ہی رکھا تاکہ کسی امر جائز کے لیے بھی آپ وہاں پر جائیں تو کہیں وہ چیزیں کہ جو آپ کی شایان شان نہیں ہیں تو ان کا سننا یا ان کا دیکھنا جو ہے وہ آپ کی زندگی کے حصے میں نہ ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود چیزیں بیان فرمائی، فرمایا ایک رات میں نے قریش کے ایک جوان سے کہا کہ آج تم میری بکریوں کی دیکھ بھال کرو تاکہ میں بھی لڑکوں کی طرح آج رات قصہ کہانی کی مجلس میں شریک ہو سکوں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو قصے کہانی کی مجلس ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ گناہ اور جھوٹ اور انہی چیزوں پر مشتمل ہو، اس میں جائز صورت بھی کبھی ہوتی تھی، کبھی دوسری والی صورت بھی ہوتی تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی جو ہے نا وہ امر باطل کی طرف جو ہے نا وہ آپ گئے، آپ اس امر کی طرف گئے کہ جس کے اندر جو ہے جائز صورت بھی موجود تھی، لیکن چونکہ مجموعی طور پہ وہ ایک غفلت کا ماحول ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکے کے کنارے ایک گھر کے پاس پہنچا۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قصے کہانی والی مجلس کی طرف گئے تھے، لیکن وہاں جب پہنچے تو وہاں کسی گھر کے اندر گانا بازا چل رہا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے پوچھا کیا چل رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ فلاں قریش کے ایک مرد نے فلاں عورت سے شادی کی ہے اور یہ اس کی خوشی کی محفل ہے۔ تو چونکہ آپ وہاں پہنچ چکے تھے تو محفل کے نغمے اور دف کی آواز جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ میرے کان میں پڑی، لیکن وہ میرے کان میں پڑی ہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئے، یعنی وہ آپ نے جو سنا وہ قصدہ نہیں سنا، وہ آپ کے کان میں یوں آواز پڑی اسی وقت آپ کی آنکھ لگ گئی، اور سرکار فرماتے ہیں میں سوتا رہا حتیٰ کہ اگلی صبح سورج کی کرن سے بیدار ہوا، سورج نکلا تو میں بیدار ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بغیر قصد کے بھی کان میں آنے والی آواز تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں اس نوجوان کے پاس گیا جس کی حفاظت میں بکریاں دے کے آیا تھا تو اس نے پوچھا کہ ہاں بھی کل کیا ہوا، تو میں نے جواب دے دیا ابھی یہ ہوا۔ اچھا، اگلی رات دوبارہ اسی طرح کہ قصے کہانی کی مجلس کا ارادہ کر کے میں پھر جو ہے وہ اس جگہ گیا، لیکن دوسری مرتبہ بھی وہی ہوا کہ میری آنکھ لگی اور اگلے دن سورج کے نکلنے کے بعد ہی میں بیدار ہوا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی بھی زمانہ جاہلیت کے کسی عمل کی طرف میرا اتنا سا بھی قصد نہیں ہوا، یعنی جو 2 مرتبہ ہوا جس میں حد جواز موجود لیکن چونکہ مجموعی صورت اس کی لوگوں کے اعتبار سے غفلت کی ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سا بھی کسی عمل کی طرف متوجہ نہ ہوئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرما دی، یعنی اعلان نبوت کا حکم دے دیا۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ جوانی اور نوجوانی کے واقعات۔ اچھا، اب ایک اور چیز کہ زمانہ جاہلیت میں اس کا رواج تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھا، وہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرنا یہ بالکل عام تھا۔ جب بت پرستی ہے تو بت پرستی یعنی بتوں کی پوجا کی ایک بڑی صورت ان کے نام پہ جانور ذبح کرنا تھا، یعنی یا تو ان کو سجدہ کرتے تھے لوگ یا ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے گوشت سے دور رہے اور آپ نے زندگی میں کبھی ایک لقمہ بھی ایسا تناول نہیں فرمایا کہ جس جانور کو کسی بت کے نام پہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا۔ اب اس کی روایت سنیے، بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وحی کے نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلدہ نامی جگہ کے نشیبی وادی میں زید بن عمر بن نفیل سے ملے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گوشت پیش کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس جانور کا گوشت نہیں کھاتا ہوں جسے تم لوگ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو، میں صرف اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت ہی کھاتا. تو جو وہ زمانہ کہ جس میں ذبح ہونے والے جانوروں کی اکثریت بتوں کے نام پہ ہے اور جس کا قرآن مجید کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے، اس زمانے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے. تو یہ کہ اس زمانے میں آپ کی حفاظت. ایک اور جو ہے وہ اسی حوالے سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بچپن اور لڑکپن اور جوانی یہ پاکیزہ اور عصمت اور حفاظت الہی کے ساتھ گزری، اس کے اوپر ایک اور روایت ہے. زمانہ جاہلیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو بہت ساری خامیاں اور خرابیاں ملتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی خامی اور خرابی وہ ہے شرم و حیا کا نہ ہونا. اسی کو قرآن پاک نے بیان فرمایا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، اور ایسی بے پردگی نہ کرو اور ایسا اظہار زینت نہ کرو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں بے پردگی، بے حیائی اور بے شرمی کے واقعات بڑی کثرت سے پائے جاتے تھے، کیونکہ سوائے ان کے چند ایک فطری چیزوں کے کوئی ایسا امر مانع نہیں تھا کہ جو ان کو ان چیزوں سے روک سکتا. تو اس لیے اس کا دائرہ اتنا بڑا ہے، ہم آگے جا کے قرآن پاک کی روشنی ہی میں بیان کریں گے کہ اس قوم سے شرم و حیا کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ جن کی ایک تعداد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کپڑے نہیں پہنتی تھی. اب بتائیے اس سے آگے کا معاملہ کیا ہو سکتا. تو اس طرح کے کتنے ہی وہ واقعات ملتے ہیں. اب یہ شرم و حیا کی پابندی نہ ہونا، یہ اس معاشرے کے نارمز میں سے ایک نارم تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا حیا بنایا، اور اس زمانے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حیا کی طرف مائل ہوتے، حیا کو اختیار فرماتے اور ہر کام کے اندر حیا والے پہلو ہی کی طرف جھکتے تھے. بخاری شریف کی حدیث مبارک، حدیث مبارک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ آپ کا واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ اس زمانے میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا اور حضرت عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت عباس جو ہے یہ پتھر منتقل کر رہے تھے، جہاں سے پتھر لے کے آنا تھا تو خانہ کعبہ کے وہ پاس لے کے آتے تھے کہ اس کو تعمیر کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے، یعنی آپ بھی پتھر لا کے جو ہے وہ اپنے چچا کو جو ہے وہ دے رہے تھے اور اس کے تعمیر میں شامل تھے. اب کیا ہوا کہ چونکہ پتھر ایک بڑی سخت چیز ہے، اسے اٹھانا کندھے پہ رکھنا جو ہے وہ ایک یوں کہہ لے خراش آ جاتی ہے، بدن کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو ہوا کیا کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بھتیجے، اپنا تہبند کھول کر کندھے پر ڈال لے اور اس پہ پتھر رکھ لے. اب اس پہ جو ہے وہ پتھر رکھ لے تو اس کی جو رگڑ ہے وہ اس میں تکلیف کے اندر کمی آ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنا تہمند کھولا، جو آپ کی ایک چھوٹی عمر کی وہ جو واقعہ ہے، تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور جیسے ہی ہوش میں آئے تو آپ کہہ رہے تھے ازاری ازاری، میرا تہبند میرا تہبند. یعنی حیا کے معاملے میں جو ضروری ہے وہ تو اپنی جگہ باقی ہوگا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حیا یہ کہ اس چھوٹی عمر کے اندر بھی آپ اس کا خیال فرماتے تھے، جبکہ دیگر لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے کام میں لگے ہوئے تھے. تو یہ ہے اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی رضا کے مطابق ہی عمل سر انجام دیا. اچھا، اب یہاں پر یہ تو واقعات کی روشنی کے اندر میں نے کچھ چیزیں بیان کی، اب آئیے وہ چیز کہ جو ایک کلی کے طور پہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار کو بیان کرتی ہے، یعنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے وہ پوری کی پوری ہے، وہ خیر پر اور وہ اللہ کی پسند پر مشتمل تھی. اس کے بارے میں ایک امر کلی کے طور پہ بیان کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالی جسے نبی بناتا ہے، یعنی نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کسی بندے کی محنت اور عبادت و ریاضت پر نہیں ملتی. ایسا نہیں ہے کہ بندے نے جناب کو 10 کروڑ مرتبہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اس کو نبی بنا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. اچھا، کسی بندے نے 40 سال تک دن رات عبادت کیا تو اس کو نبی بنا دیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی اور آپ کے بعد تو یہ سلسلہ ہی یعنی ختم ہو گیا نبی بنانے کا، لیکن اس سے پہلے بھی جو نبی تھے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کا جو معاملہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کسی عبادت اور کسی محنت اور کسی ریاست کی وجہ سے ان کو نبی بنایا جاتا تھا. نہیں، نبوت یہ اللہ کا وہ فضل تھا جو اللہ اپنی مرضی اور اپنی مشیت سے اپنے کسی خاص بندے کو عطا فرماتا تھا. چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے. اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو نبوت جو ہے یہ کسی کی محنت، ریاضت اور عبادت سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. اچھا، اب اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، اس کے پیچھے عبادت ریاضت کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے، اسلام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی جسے چاہا عطا فرمایا، اب تو وہ سلسلہ ختم ہے نبوت عطا کرنے کا، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا تھا تب بھی اسی بندے کو عطا فرماتا تھا جسے اللہ تعالیٰ پہلے ہی کامل پیدا کرتا تھا، جس کے اخلاق، جس کے کردار، جس کی زندگی، جس کی روز و شب، جس کے دن رات، جس کی زندگی کا ہر معاملہ، جس کے اخلاق اور جس کے معاملات اور جس کے آداب، یہ تمام کے تمام پسندیدہ ہوتے تھے، اللہ کی پسند کے مطابق ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے ان کو اس کامل زندگی کے مطابق ہی زندگی عطا فرماتا تھا اور پھر ان کو اپنی نبوت سے سرفراز فرماتا تھا. تو بغیر اس کے کہ عبادت، ریاضت، اخلاق یہ نبوت کے ملنے کا سبب بنے، خاص یہ اللہ کی طرف سے وحبی شے ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا اسی کو ہے کہ جسے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا اہل بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل اسی کو بناتا ہے کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک اور اپنی تمام زندگی کے اندر جو رب کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں بلکہ سید المرسلین ہیں، تو پھر آپ کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ہم ایسی بنائی، اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسی بنائی، جس میں کردار، اخلاق، معاملات، معاشرت اور آداب یہ تمام کے تمام خوبصورت تھے، پسندیدہ تھے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی. سیرت نبوی قرآن سے.